نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ عز و جل کے طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے، قیامت کے قائم ہونے تک یہی دین پہلے دنیا کے لیے ہے، اور اس دین پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ خود اس میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ دنیا کے سارے ادیان ختم ہو جائیں، دنیا کے ادیان کو ختم کر کے اللہ کے ایک دین کو غالب کیا جائے، اللہ کے ایک دین کو اس دنیا پر رائج کیا جائے. اور بھائیو، یہ ایام اور یہ دور پورا دور ہے، قدم قدم پر فتنے، دنیا کے فتنے ہمیں گھیر چکے ہیں، اور فتنوں کے ان دور کے اندر، فتنوں کے ان حالات کے اندر ایک مسلمان پر جو چیز اللہ عز و جل کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے لاگو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب فتنے پھیلنے لگے، جب فتنے اپنے پیر پھیلا لیں، جب فتنے مسلمانوں کو اپنا شکار کرنا لگے، تو پھر اے دنیا پہ رہنے والوں، اے اسلام کا نام لینے والوں، اے اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں، جب فتنے تمہارے سامنے پھیل جائیں، تو پھر رجوع کرنا اپنے قرآن کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. تمہیں ہدایت اگر ملے گی ان ایام کے اندر اور ان ایام سے پہلے اور بعد میں، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ قال اللہ قال رسول میں ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اور یہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اگر آج ہم حق کے متلاشی ہیں، حق کو چاہنے والے ہیں، حق کی ہمیں تلاش ہے، تو یہ حق ہمیں ملے گا کتاب اللہ میں ملے گا، سنت رسول اللہ میں ملے گا. اور اگر ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر حق کو ہم نے یمین و یسار تلاش کرنا شروع کیا، تو بھائیو حق تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. حق کو چھوڑ کے تلاش کرنے کے نتیجے میں ہمیں جو چیز ملے گی وہ گمراہی ہوگی، وہ ضلالت ہوگی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غور پیرائے میں کچھ یوں سمجھایا. آپ نے ایک مسجد نبی میں بیٹھ کر سیدھی لائن زمین پر لگائی، اس کے سائڈوں پر لائنیں لگائی، اور فرمایا، لوگو ہذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لائن ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سائڈوں کے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو محمد کے دین سے تمہیں دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 بنیں گے, کلہم فی النار سب جہنم میں جائیں گے, سب جہنم کے اندر جائیں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی, اللہ کی آگ میں جلیں گے. لیکن ہاں ایک جماعت ایسی ہوگی, ایک فرقہ ایسا ہوگا, ایک گروہ ایسا ہوگا, گروہ جہنم لے کر جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت, وہ ایک فرقہ, وہ ایک گروہ کون سا ہے جو جہنم کی آگ سے بچے گا اور اللہ کی جنت میں جائے گا؟ فرمایا مانا علیہ وسادی, جنت کے متحدو, جنت میں جانے کے خواہش مندو, آؤ محمد کے قول پر غور کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں کون جائے گا. مانا علیہ وسادی, جس جماعت پر, جس منحج پر, جس سوچ پر, جس عقیدے پر, جس فکر پر, جس نہج پر محمد اور محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ راستہ اہل جنت کا راستہ ہے. اور آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے, اختلافات بھی ہیں, مسجدیں الگ ہیں, مدرسے الگ ہیں, کتابیں الگ ہیں, علماء الگ ہیں, بزرگ الگ ہیں, اولیاء الگ ہیں, اور ہر گروہ اختلاف کے باوجود یہ کہتا ہے میں جنت میں جانے والا ہوں اور میں جنت میں جانے والا ہوں. ہر گروہ اس بات پر پختہ عزم لے کر بیٹھا ہے, اس بات پر اطمینان کر چکا ہے کہ میں جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں. اور بھائیو یہ جنتی دروازہ, یہ جنتی راستہ, یہ جنتی سڑک صرف ایک شخص کی پناہ پر موقوف ہے اور وہ شخص محمد رسول اللہ ہے. ہم نے اہل اسلام نے یہود و نصارہ کی طرح اپنے اسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا, اپنے اسلام کو تقسیم کر دیا, کسی نے 12 امام بنا لیے, کسی نے 4 بنا لیے, کسی نے 10 بنا لیے, کسی نے طریقہ تصوف کو پکڑ لیا, کسی نے کسی راستے کو پکڑا, کسی نے کسی راستے کو پکڑا, اور نتیجہ تر یہ مسجد کس کی ہے, یہ مسجد کس کی ہے, یہ مدرسہ کس کا ہے, یہ مدرسہ کس کا ہے, مسجدیں الگ ہیں, مدرسے الگ ہیں, تعلیم الگ ہے, علماء الگ ہیں, کتابیں الگ ہیں. کوئی حنفی بن گیا اور کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی بن گیا اور کوئی شیعہ. نجات کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا, وہ راستہ جو محمد رسول اللہ ہمیں دے رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں چمکتے ہوئے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے اس کا دن چمکتا ہے. ہمارے پاس وطن میں دیکھیے اس لڑائی ہے, وہ ایک گروہ جو ابتدا کے اندر صرف ہنفی تھے, ہم بھی ہنفی ہیں, ہنفی ہیں, پھر کچھ ایسا گزرا کہ نہیں ہم ہنفی دیوبندی ہیں, اس گروہ نے کہا نہیں ہم ہنفی بریلوی ہیں. اب ان کے درمیان لڑائیاں ہیں, ان کے درمیان فساد ہے, ان کے درمیان اختلافات ہیں, ان کے مدارس الگ ہیں. وہ اسے مشرک کہتا ہے, وہ اسے گستاخ کہتا ہے, وہ اسے کافر کہتا ہے, وہ اس کے مدرسے میں بم مارتا ہے اور وہ اس کے مدرسے میں بم مارتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیا کی نگاہوں سے دیکھ لیں تو یہ بھی ہنفی ہے, یہ بھی ہنفی ہے. ان کا ایمان ایک ہے, ان کی فقہ ایک ہے, ان کے مین اصول ایک ہے, لیکن اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کو مشرک کہہ رہا ہے, بریلوی دیوبندی کو مشرک کہہ رہا ہے. آج اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے اپنے اس درس کے اندر ہم یہ بات بیان کریں گے اور یہ چیز سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں گروہ میں فرق کیا ہے. حالانکہ دونوں دیوبندی اور بریلوی ان کی اساس ایک ہے کہ یہ ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں. اور یہاں پر میں یہ بات واضح کرتا جاؤں, یہ دھوکہ لوگوں کی نگاہوں سے اتارتا جاؤں, جیسے ہمارے یہاں معروف ہیں جی یہ احناف ہیں, حاشا اللہ ان کے احناف سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یہ اپنی کتاب المحنت المسنت میں لکھتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صرف فروع کے اندر اتباع کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں, اور اصول اور اعتقادات کے اندر ہم اشعری ہیں اور ہم ماتریدی ہیں, اور تصوف کے اندر ہم نقشبندی ہیں اور ہم چشتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تم نے نام لیا ہے کہ ہم ان کی فروع میں اتباع کرتے ہیں, تو نعوذ باللہ ابو حنیفہ کا سیدھا ٹھیک نہیں تھا, جس سے فرو لے رہے ہو, جس سے عام مسائل لے رہے ہو, اسی امام سے عقیدہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس امام سے اصول کیوں نہیں لیے جاتے؟ اس امام سے اس کے باقی مسائل کیوں نہیں لیے جاتے؟ کہنے کا مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر وہ ٹھیک تھے اور باقی چیزوں میں غلط ہیں. تو آئیے ایک ایک عقیدے پر بحث کرتے ہوئے, پہلے میں بریلوی عقیدے کو سامنے رکھوں گا, پھر اس کے بعد ویسا ہی عقیدہ علماء دیوبند سے ثابت کروں گا, اور یہ بات ثابت کی جائے گی کہ ان دونوں کی لڑائی, علماء دیوبند اور علماء بریلوی کی لڑائی, نہ قرآن کی لڑائی ہے, نہ حدیث کی لڑائی ہے, نہ عقیدے کی لڑائی ہے, نہ فقہ کی لڑائی ہے, نہ اعتقادات کی لڑائی ہے, نہ عبادات کی لڑائی ہے. ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کا نکاح, ان کا طلاق, ان کے دنیا کے ہر مسئلے ایک ہیں. ان کی لڑائی صرف پیٹ کی لڑائی ہے, روٹی کی لڑائی ہے, مال کی لڑائی ہے, جاہو حسبت کی لڑائی ہے کہ قاسم نانوتوی نے دیوبند میں مدرسہ بنا لیا اور احمد رضا نے بریلی میں مدرسہ بنایا. وہ اس کی دکانداری ہے, یہ اس کی دکانداری ہے. اگر پردہ اٹھائیں تو حمام کے اندر دونوں ہی ننگے ہیں. جو عقیدے ان کے ہیں وہی عقیدے ان کے ہیں, جن عقیدوں کی بنا پر جو بندی بریلیوں کا مشرک کہتے ہیں وہی عقیدے ان کے اپنے. آئیے دنیا کے اندر سب سے گندا عقیدہ صوفیت کا عقیدہ, وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود کہ یہ تمام وجود دنیا کے اندر ایک ہی ہے, ان کی اصل ایک ہے اور وہ اصل اللہ کی ہے, وہی اللہ ہے, وہی محمد رسول اللہ ہے, وہی دنیا کی باقی چیزیں ہیں. یہ عقیدہ جو صوفیا نے پھیلایا اور یہ عقیدہ جو ہندوؤں کے عقیدوں کے برابر ہے. بھائی انڈیا والے جانتے ہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہر کنکر میں شنکر ہے, ہر پتھر میں منتی ہے, ہر پتھر میں دیوتا ہے, ہر پتھر میں خدا ہے. تو ہمارے صوفیوں نے کہا دم دم کے اندر خدا ہے. علامہ دم دم کے اندر صدیق کا پہلا نمبر, یہ علماء دیوبند کے سٹیج سے نعرے لگائے جاتے ہیں. یہ وہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں سے چل کر آیا, صوفیوں نے قبول کیا اور صوفیوں نے لا کے ہمارے معاشرے کے اندر کھلایا. آئیے اب اس عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں احمد رضا خان صاحب بریلی کیا لکھتے ہیں. اٹھا دو پردہ, دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو جلوہ, اے نبی اپنے چہرے سے پردہ دور کر دو اور اپنا چہرہ ہمیں دکھا دو. کیوں کہ نور باری حجاب میں ہے. یہ آپ جو بیٹھے ہو آپ نہیں ہو, بلکہ آپ کے پردے میں, آپ کی آڑ میں, آپ کے حجاب میں خود اللہ عز و جل موجود ہے, نور باری موجود ہے. ہدایت کے بخشش حصہ اول 85 پر یہ شعر نقل کرتے ہیں. محمد یار گڑھی لکھتے ہیں, بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنشری ہر دم, خدا کے عرض پہ انی ان اللہ بن کے نکلے. دیوان محمدی صفحہ 149. رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے بندہ ہوں, انی عبدہ ہوں, میں اس کے بندہ ہوں, میں اس کا رسول ہوں, میں اس کا غلام ہوں, وہ حاکم ہے میں محکوم ہوں, وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں. لیکن یہ ان کی بات صرف لوگوں کے لیے تھی. خدا کے عرش پہ جب قیامت قائم ہوگی, جب عرش پہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو اپنے کی طرف زیارت کروائے گا تو حقیقت میں وہاں پر وہ انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. وہ جو چہرے کی زیارت ہوگی وہ حقیقت میں محمد ہی ہوں گے, وہی دنیا پر تھے وہاں پر ہوں. وہی جو مستلی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ کا غلام خود لکھتے ہیں, احد سے احمد فرق نہ کوئی, احد اللہ کا نام, احمد میرے نبی کا نام. کہتے ہیں احد سے احمد فرق نہ کوئی, واحد ذات صفات میں. احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں, ان کی ذات بھی ایک ہے اور ان کی صفات بھی ایک ہے. نعوذ باللہ من ذلك. کتنا چٹیا کیا ہے, کتنا چٹیا ہے. اگر احمد وہی ہے جو احمد تو پھر مجھے بتاؤ یہ احمد آمنہ کے پیٹ میں کیسے آیا؟ یہ اللہ تھا جو آمنہ کے پیٹ سے باہر نکلا, یہ اللہ تھا جو فوت ہو گیا اور آج اس کی قبر مدینے کے اندر موجود ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے اور یہ بھائیوں وہی عقیدہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ, تو اللہ نے کہا دونوں کا قول یہ ان کی زبانوں کی اور ان کے منہ ہی بھاتے ہیں, یہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کافر قرار پائے، یہودی حضیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کافر قرار پائے، اور ہمارا نام لینے والا لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا کہتا ہے کہ وہی مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے۔ اس عقیدے میں اور یہود و نصارا کے عقیدے میں وہ کون سا فرق ہے، وہ کون سی تفریق ہے، وہ کون سا فرق ہے جس کی بنیاد پر آپ انہیں کافر کہو اور خود مسلمان گردن کرو؟ یہ بریلوی عقیدہ تھا۔ خواجہ غلام کہتے ہیں یہ شعر احد پہ احمد فرق نہ کوئی، واحد ذات صفات میں کافی نمبر 99 پر ہے۔ اچھا ان عقیدوں کی بنا پر علماء دیوبند بریلیوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، دیکھو جی یہ رسول کو نور کہتے ہیں، یہ رسول کو اللہ کا حصہ کہتے ہیں، لیکن آؤ اس طرح کا ملتا جلتا عقیدہ علماء دیوبند سے میں پیش کرتا ہوں۔ ذکریہ صاحب مولانا قاسم نانوتوی کا کلام پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رہا جمال پر تیرے تشریف نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے دستار۔ اے اللہ کے رسول، رہا جمال پر تیرے حجاب بشریت اللہ سے مخاطب ہے، اے اللہ تیرے حسن پر تیرے جمال پر حجاب بشریت رہا، بشریت کا پردہ رہا اور کوئی نہ پہچان سکا کہ اس کے اندر بشریت کے پردے کے پیچھے محمد ہے یا محمد کا رب ہے۔ وہی عقیدہ جو بریلوی احمد رضا نے پیش کیا، وہی عقیدہ قاسم نانوتوی کا اور مولوی زکریا کا ہے۔ مولوی زکریا صاحب منصور حلاج، وہ منصور حلاج جس نے دعویٰ کیا تھا انا الحق میں خدا ہوں میں اللہ ہوں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی مومن سے پوچھو، کسی مسلمان سے پوچھو اگر منصور حلاج کے بارے میں، تو وہ دو ٹوک کہہ دے گا کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسا فرعون تھا، اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں۔ مولوی زکریہ صاحب اس حلولی کے بارے میں جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کیا کہتے ہیں اپنی کتاب ولی کامل صفحہ 279 پر؟ دی گئی بندوقوں کی پھانسی ادب کے طور پر تھا ان الحق حق مگر ایک لفظ گستاخانہ، یعنی منصور کو جو پھانسی دی گئی ادب کو ترک کرنے پر دی گئی تھا ان الحق حق، اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں ان الحق ہوں میں اللہ ہوں تو اس کا یہ کہنا تھا حق تھا مگر ایک لفظ گستاخانہ گستاخی کے پیرائے میں کہا، بات اس نے ٹھیک کی لیکن بات کو بنا نہ سکا، گستاخی کر گیا اور حقیقت کے اندر اس نے ان الحق کا کہنا ٹھیک کہا تھا۔ ذکریہ کے مرید صوفی اقبال لکھتے ہیں محبت نامی کتاب صفحہ 70 پر، اس کو معشوق عاشق ایک کہہ کر، اس کو معشوق عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے کہ اس کی وہی ہے، عاشق بھی وہی ہے، معشوق بھی وہی ہے، یہ وحدت کا ہمیں پورا درس سمجھا گئے، وہی اللہ ہے، وہی رسول اللہ ہے، وہی عام لوگ ہیں اور وہی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سر وحدت سمجھا دیا کس نے؟ میں بتاتا ہوں کس نے سمجھا دیا، یہ تمہارے شیطان تمہارے دلوں پر وحی کر کے تمہیں یہ کفر کے کلمے پڑھائے، مگر نہ اللہ بھی رسول اللہ بھی اس وحدت الوجود کے مشرکانہ گندے عقیدے سے ایسے بری ہیں جس طرح اللہ کافروں سے بری ہے، مشرکوں سے بری ہے، ہمارے رسول تمہارے ان گندے عقیدوں سے ایسے ہی بری ہے۔ انہی عقائد کی بنا پر، انہی عقیدوں کی بنا پر جامن علی جلال آبادی کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ آج بھی تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ تذکرہ الرشید کو اٹھا لو، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جامن علی جلال آبادی مریدنی کے گھر گیا، ساری مریدنی آ گئی جو ایک اسپیشل تھی وہ نہیں آئی، کہا کیوں نہیں آئی، کہا حضور گناہ گار ہوں بلا کر لاؤ، جب آدھی پوچھا کیوں نہیں آئی تھی، حضور گندی ہوں آپ کی زیارت کو آتے ہوئے شرم آتی ہے، تو جواب میں کہنے لگے دین شرماتی ہے کیوں، شرماتی ہے کیوں، شرمانے کی وجہ کیا ہے، کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، وہ تو وہی ہے زنا کرنے والا زنا کروانے والا اللہ ہے۔ یہ گندی فاجرہ عورت زانیہ عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے جناب میں گندی ضرور ہوں لیکن تم جیسے پیر کے منہ پر پیشاب نہیں کرتی، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی، پیر اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اور ظالموں اس وحدت الوجود کے عقیدے کا بنیاد بنا کر تم نے اللہ کو زانی کہا, اللہ زنا کرنے والا, اللہ زنا کروانے والا, یہ وہ کفر کا عقیدہ ہے جو تم سے پہلے یہود و نصارہ بھی پیش نہیں کر سکے. اللہ کی صفات غیر اللہ میں نہیں آ سکتی, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اللہ کی صفات نبی کے اندر کیسے نہیں ملتی. لیکن آئیے یہ بریلوی ہنسی, یہ دیوبندی ہنسی, آئے ان کا عقیدہ پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں, حضور پر نور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و علم سید عالم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں. جس طرح ذات عزت یعنی اللہ عز و جل ماں جملہ صفات و جلالت آئینہ محمدی میں تجلی فرما ہے, جس طرح اللہ محمد رسول اللہ میں حلول کر گئے, جیسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں محمدی میں ہمارے سامنے آئے, اسی طرح محمد رسول اللہ غوث اعظم کی شکل میں ہمارے سامنے آئے. اللہ نے رسول اللہ میں حلول کیا, رسول اللہ نے غوث اعظم میں حلول کیا. اور یہ حلول کا عقیدہ, یہ صوفیہ کا عقیدہ, یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا. اللہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ اس کی اولاد ہے, نہ اس کے کوئی مرتبہ اور مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں, اللہ رسول اللہ میں آئے, اور رسول اللہ یہ فنا فی اللہ, فنا فی شیخ اور فنا فی رسول کے عقیدے. احمد رضا خان صاحب فتاوی کیا سب سے بڑے پہ نقل کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, بحث نہیں کرتے, یہ تو بریلوی ہے. جس پر علماء دیوبند کفر کے اور نشین جن فٹ کرتے ہیں کفر اور مشرک کے فتووں کی. آؤ اب ویسا ہی عقیدہ مولانا زکریا تبلیغی جماعت کے بزرگ سے بھی سنتا جائے. کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالی تقدس, حق سبحانہ ہو تقدس جو حقیقتاً ہر جمال و حسن کا منبع ہے, اور حقیقتاً دنیا میں بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے. دنیا میں جتنا جمال ہے, جتنی حقیقت ہے, یہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہی ہے جو مختلف شکلوں میں آ کر دنیا میں اپنی شکلوں کو, اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیا ہے. حقیقت میں پوری دنیا میں اللہ کے جمال کے علاوہ کوئی جمال نہیں. امیر شاہ خان صاحب مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیان کرتے ہیں کہ سید صاحب کی نسبت میں ذات الہی کی تجلی تھی, یعنی ذات الہی کی تجلی تھی. سید صاحب کے اندر بھی اللہ کی ذات, اللہ عز و جل کی ذات حلول کے جاتی تھی اور ان کے اندر موجود تھی. مولانا اشرف علی خان بھی لکھتے ہیں, کاملین میں ایک درجہ ہے ابو الرب کہ وہ جس وقت تجلی کو چاہیں اپنے اوپر وارد کر لیں. عام الفاظ میں جس وقت چاہے رب بن جائے, جس وقت چاہے رسول بن جائے, جس وقت چاہے اللہ کی تجلی اپنے اوپر ڈال کے اللہ کا دعویٰ کر دیں, اور جس وقت چاہے رسول اللہ کا, رسول اللہ کی تجلی اپنے اوپر ڈال کر رسول اللہ بن جائے. اسی لیے یہ کتاب سرانے جلد ایک اور سبا غالباً 220 ہے. 220 صفحے کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی کا پورا قصہ یہی کہ کس طرح وہ تجلی ڈال کے ابو الفضل بنتے ہیں. بلکہ میری بات تو کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ کس طرح اشرف السمانے لکھ کر اور مولوی اشرف علی کا یقینہ لکھ کر لوگوں نے اپنا رب مانا ہے. اور ذرا سنتے جاؤ, آپ بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوا, مدرسے کا جلسہ, مانا کا واضح بھی ہونا تھا. حضرات اور عقیم بہت شدت سے محسوس کرنے لگے اور حضرت کو دعوت دینے لگے, لیکن حضرت انکار کرتے رہے. اہل علم علماء کو لے کر اراکین جلسہ حضرت کے پاس پہنچے, ان کو سفارشی بنا کر لائے, تو حضرت والا اس میں نہایت درجہ تنگی واقع ہوئی, کیونکہ نہ انکار فرما سکتے تھے نہ اقرار. جب کچھ بن نہ رہا تو مجبور ہو کر جھکا لی اور رونے لگے. یہ حال دیکھ کر مولوی ظہور الاسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو اور اپنے ساتھیوں سے کہا, سنو اے میرے دیوبندی بھائیو, اگر تمہیں نقیدوں کا نہیں پتا تو اللہ کے لیے یہ عقیدہ سن کر اپنے پیسے توبہ کر کے اسے نکل کی پوری دعوت کفر کی دعوت ہے اور شرک کی دعوت ہے. میری بات کڑوی ہے لیکن کیا کروں. اگلا جملہ سنیے, پھر اپنے ساتھیوں سے کہا, بس بھائی بس, ان کے حال پر چھوڑو تو تنگ نہ کرو. مولوی شاہ سلیمان صاحب ملواروی میں اس موقع پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی لوگوں سے کہا کہ اگر ایسی حالت میں اس مولوی صاحب سے بات ممبر پر کرتے ہی ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ انل حق ہوگا، جیسے منصور نے کہا تھا میں اللہ ہوں میں حق ہوں، وہی بات ہوں جو مرتے ہے ممبر سے بڑی فارضی کو تم مجبور کرو گے کہ یہ کبھی اگر آ کریں تو یہ اسٹیج پر آ کر تقریر نہیں کر سکیں گے، بلکہ آ کر بیٹھتے ہی کیا کہیں گے انل حق میں اللہ ہوں، میری بات سننی تھی سارے جو بندے ہٹ گئے۔ اب یہی عقیدہ بریلیوں کا، یہی عقیدہ علماء دیوبند کا، تو اسی ایک عقیدے کے ایک کو ایک قرآن کافر کہا جاتا ہے، ایک کو مشرک سمجھا جاتا ہے، ایک کو قبر کا پجاری کہا جاتا ہے، ایک کو حرام کھانے والا کہا جاتا ہے، دوسرا اپنی توحید کے دعوے کرتا ہے۔ حقیقت اس کا بھی وہی عقیدہ ہے اور اس کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ کاملین میں ایک درجہ ابو الوقت کا کہ جس وقت تجلی کو چاہیں اپنے اوپر وارد کر لیں، کہ واسنت مرشدی بس عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس وقت اپنے اوپر جبار کی تجلی کو وارد کیا ہو اور اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کو توجہ سے تباہ فرمایا ہو کہ میرے مرشد شاہ صاحب نے اپنے بار کی تجلی یعنی اللہ عز و جل کی تجلی وارد کر لی۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 68 پر، انسان اللہ کا بندہ ہی کہلوا سکتا ہے، انسان اللہ کا بندہ کہلوا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ شرک ہے۔ لیکن ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، آؤ سنتے جاؤ، سنتا جا شرماتا جا، سنتا جا اور اپنے عقیدوں سے توبہ کرتا جا۔ بریلوی عقیدہ، مولوی احمد رضا خان نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لیا، من ہوا احمد روا از شجاعت قاضی صفحہ 15، مولوی شجاعت قاضی نے کتاب لکھی جس کا نام تھا من ہوا احمد رضا، اور اس نے لکھا کہ مولوی احمد رضا نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لیا، وہ مصطفیٰ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی عبد النبی نہیں، کوئی عبد المصطفیٰ نہیں، کوئی عبد الرسول نہیں، بلکہ عباد اللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہی عقیدہ علماء دیوبند سے بھی سنتے جاؤ۔ مولوی امداد اللہ مہاجر مکی کہتا ہے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصل بحق ہیں، یہ واصل بحق کیا بیماری ہے حضرت؟ واصل بحق عام لفظوں میں سمجھ لو کہ وہ اللہ کے بعد داخل ہو چکے ہیں، ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ اللہ سے نکلے تھے پھر واصل بحق ہو گئے، اللہ میں ہی داخل ہو گئے، اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھائی لڑائی کیا ہے مولوی صاحب؟ پھر لڑائی کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں الگ کیوں اور بریلی کے اندر الگ کیوں؟ دونوں کو اکٹھا کر کے اکٹھے ہو جاؤ، پھر یہ لڑائیے، یہ عوام کے لیے ہے، یہ قتل و غارت عوام کے لیے ہے، یہ مرنا جلنا عوام کے لیے ہے، جب عقیدے ایک ہیں، جب قول ایک ہے، بلکہ تمہارا عقیدہ ان سے بڑھ کر ہے۔ عباد اللہ کو عباد رسول کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ کرینہ بھی انہی معنی کا ہے، آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کہتے ہیں اگر مرجع اس کا اللہ ہوتا فرماتا من رحمتی ہی تاکہ مناسبت عبادی کی ہوتی، یعنی قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں سے مراد عبادی الذی، اے میرے بندو سے مراد رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو اگر تم نے ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اگر یہاں اللہ سے مراد ہوتا تو یہ کہا جاتا قل یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن اوپر اللہ نے بندوں کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی اور رحمت کی نسبت اپنی طرف کی۔ احمد رضا نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا، مولوی امداد اللہ نے عباد اللہ کو عباد الرسول بنا دیا. اسی طرح منظور نعمانی نے شاہ عبدالرسول کو بقول محمد میاں کے مشہور اولیاء اللہ میں شمار کیا. شاہ عبدالرسول بہت بڑے ولی تھے اور اللہ کے بندو جب وہ عبدالرسول بنا تو دین سے ایسے نکل گیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے باہر نکل جاتا ہے. ہم عبداللہ ہیں جب اپنی نسبت اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف ہی کیوں نہ کی جائے تو یہی تو وہ شرک ہے جس شرک کی وجہ سے جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے. مہنامہ الفرقان شیخ الحدیث نمبر صفحہ 66 پر مولوی نعمانی نے شاہ عبدالرسول کو بہت بڑا ولی تسلیم کیا. استعانت و مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے, کوئی بزرگ یا نبی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن آؤ ہمارے ان واحدین کے چہرے سے پردہ نقاب اتارتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے, چیختے ہیں اور کہا جاتا ہے مولانا ایسی باتیں نہ کیا کریں. اللہ کی قسم اگر تم یہ گند اپنی کتابوں میں نہ لکھتے ہم یہ باتیں کبھی نہ کرتے. تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مواحد بنا کر پیش کیا, لوگوں نے کہا جی تو مواحد ہیں, کوئی فرق نہیں, ان کو اپنا امام بنا لو, ان کو اپنا بڑا بنا لو. لیکن کاش تمہاری نقیدوں کو عوام الناس بھی سمجھ سکے. اعلی حضرت لکھتے ہیں بریلوی صاحب, انبیاء مرتین اولیاء علماء صالحین سے ان کے وصال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد جائز ہے. اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں. نبی, اولیاء, علماء صالحین ان سے مرنے کے بعد بھی مدد لی جا سکتی ہے اور یہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں. رسالہ حیات الاموات احمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 300 تبا پاکستان. اور ایک بریلوی مولوی صاحب لکھتے ہیں اولیاء کا تصرف و اختیار مرنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے. جدا ہاتھی لاکھ کا ہمارا سوا لاکھ. زندگی میں تو یہ اپنی طہارتیں نہیں کر سکتے, زندگی کے اندر تو اپنی مونچھیں نہیں کاٹ سکتے, یہ ولی بنے گھرتے ہیں. زندگی کے اندر تو اپنا نند نہیں چھپا سکتے, ان کو پردہ کرنے کی تمیز نہیں ہوتی, ان کو طہارت کی تمیز نہیں ہوتی, ان کو غسل کی تمیز نہیں ہوتی, بلکہ بند اور چر صرف یوں پی کر درباروں پہ مت ملنگوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں. جسم بھی ننگا ہے, منہ سے بدبو ہے, مکھیاں ان کے منہ پہ بیٹھی ہیں. جو زندگی کا حال ہے تو جب مر کے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے پھر یہ بیٹے بھی دیتا ہے, یہ بیٹیاں بھی دیتا ہے, یہ بڑی امام بھی بن جاتا ہے, یہ گنج بخش بھی ہوتا ہے, یہ گنج شکر بھی ہے, اس کے پاس خزانے ہیں, یہ دنیا کا مالک ہے. یہ مرنے کے بعد بھی, اگر یہ مرنے کے بعد اولیاء اور انبیاء کچھ کر سکتے, بتاؤ پھر جب عمر شہید ہو رہا تھا رسول اللہ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب عثمان 40 دن سے پیاسا تھا رسول اللہ نے مدد کیوں نہ کی؟ جب اہلی معاویہ کی جنگیں ہوئی, جب اہلی عائشہ کی جنگیں ہوئی رسول اللہ نے مدد کیوں نہ کی؟ یہ بریلوی عقیدہ. آؤ ہمارے معاہدوں کا بھی عقیدہ سن لو. نام نہاد معاہدین اکثر گلانی صاحب لکھتے ہیں بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں. ہاں بابا کہاں منکر ہو, پھر یہ لڑائی کیوں ہے بھائی, پھر یہ جنگ کیوں ہے, پھر ایک دوسرے پر فتوے کیوں ہیں, پھر ایک دوسرے کی مسجدیں الگ کیوں ہیں, مدرسے الگ کیوں ہیں, امام الگ کیوں ہیں؟ تمہارا امام بھی ایک, فقہ بھی ایک, عقیدے بھی ایک, تو مسجد تو ایک رکھو, کم از کم لوگوں کو تو نہ لڑواؤ. ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت ہے اس کی تردید ہوتی ہے؟ ہاں کس آیت سے تردید ہوتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اس مومن کو, مرنے والے کو یہ نہیں پتا اٹھایا کب جائے گا, قیامت کے دن کھڑا کب کیا جائے گا, کب قیامت ہوگی, کب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا. اور اس مومن کو یہ پتا لگ جاتا ہے جیسے مولوی زکریا نے لکھا فضائل اعمال کے اندر کہ قبر پر آ کے کچھ لوگ بیٹھے اونٹ پر آئے تھے اور اس تاجر نے سامنے ہی سودا کر لیا. اللہ کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتا اٹھایا کب جائے گا اور اسے یہ پتا ہے میری قبر پہ چیلا آ کر بیٹھے گی, چیلی بیٹھی ہے, آیا ملوانی آئی ہے. قرآن کی کس آیت یا حدیث سے اس کی تردید ہو؟ حاشیہ سوان قاسمی جلد 1 صفحہ 332. زلزلہ کے مصنف لکھتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی. بھائی پھر بھائی کے مشرک کہتے ہو یہ نقطہ ہمیں بھی سمجھا دو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہیں تو تم مشرک کا فتویٰ لگاؤ, اور تم یہ کہو کہ نہیں جی ہم نے کب کہا ہے کہ غیب کی کوئی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی. اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل ہیں انسان اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. نہیں قائل ہے تصرف کر سکتا ہے. یہ ہاتھی مرنے کے بعد سوا لاکھ کا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد بچے دینے کے خزانے کھل جاتے ہیں, پھر یہ قانون مولیوں کی لڑائی اگر ہو جائے تو قاسم نوتی آ کر صلح کروا دیتا ہے اور جشتے انشری کے ساتھ آتا ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں ہر انسان کو چاہے وہ دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں, اسے اللہ کی اجازت اور اس کا فیض ضروری ہے. جب تک اجازت ہے تب تک عالم برزخ سے بھی کچھ روحیں آ کر دنیا والوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بعض باتیں بتا دیتی ہیں. جب حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور خارجیوں نے اور ظالموں نے دونوں طرف سے اپنے بندوں کو بھیج کر تیتی ڈلوا دیے, جنگ کروا دی جو اتفاق ہو چکا تھا, اتفاق کے بعد پھر جنگ کروائی تو اللہ نے نبی کی روح کو کیوں نہیں بھیج کے بتا دیا اے علی اے عائشہ یہ جو فلاں فلاں بندے ہیں انہوں نے تمہارے درمیان جنگ کروائی, یہ فتنہ کرنے والے ہیں, نبی کی روحیں کیوں نہیں آئی؟ نبی کی روح علی اور عائشہ کی صلح کروانے کے لیے نہ آئے, قاسم ننوتوی کی روح محمود الحسن جو بندی کو روکنے کے لیے آ گئے کہ میرے مدرسے میں جو دو استاد لڑ رہے ہیں محمود الحسن تو اس کے اندر شامل نہ ہونا, اس کے لیے قاسم ننوتوی تو اپنا جسم سمیت روح سمیت آئے. اور علی اور عائشہ کی جنگ پہ, علی اور معاویہ کی جنگ پہ, صحابہ کی جنگوں میں جس کے اندر ہزاروں مسلمان صحابہ حاضر قرآن شہید ہو گئے, نبی نے آ کر کیوں صلح نہ کروا دی؟ انکشاف کے دیوبندی مسلم زلزلہ در زلزلہ صفحہ 152 پر تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ برکت سے بھی کچھ روحیں آ کر دنیا والوں کو مدد کرتی ہیں اور انہیں بعض باتیں بتا دیتی ہیں. انکشاف کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی ولایت اور ان کی کرامت ان کی وفات کے بعد بھی باقی اور باذن اللہ جاری رہتی ہے. اس زمن میں اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حکم سے ارواح اولیاء دنیا میں بھی آ سکتی ہیں اور با حکم الہی دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہیں. مولانا کاش تو نے قرآن کی ایک آیت تو یہاں پر نقل کی ہوتی, کاش میرے رسول کی ایک حدیث تو نقل کی ہوتی. سب سے پیاری روحیں انبیاء اور صدیقین کے بارے جاتی ہے, حدیث بتاتی ہے کہ ہی اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو مزہ میدان کی ہاتھ میں گولی اور تلوار کھاتے ہوئے آیا تھا تیری جنت میں نہیں آیا, واپس لوٹ پھر کی ہاتھ کرے پھر قتل ہو یا نقل کی سبھی اللہ تم اکل جواب ملتا ہے میرا فیصلہ ہے جو یہاں پر آ گیا وہ دوبارہ جا سکتا. اور تم کہتے ہو نہیں اولیاء کی روحیں آتی ہیں تم پر آ کر وہی کی ہوگی ابھی کسی نے, نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات ہے, صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے, اسی سے دعائیں کی جاتی ہیں, وہی مدد کرنے والا ہے. مگر دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو, ایوب رضوی احمد رضا کے بارے میں لکھتے ہیں خلق کے حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا, کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا جو دیا تم نے دیا احمد رضا. اسی کا کلمہ پڑھے پھر لا الہ الا نہ کہے, لا الہ الا احمد رضا کہے, اللہ کو چھوڑ دے جو دیا ہے مجھ کو کس نے دیا, عزت کس نے دی, جوانی کس نے دی, زندگی کس نے دی, آندھے کس نے دی, جسم کس نے دیا, یہ دنیا کے اندر دولت کی چیز میں دنیا کے اندر عزت کس نے دی, اگر تجھے اللہ نے نہیں دی اس ملا احمد رضا نے دی ہے تو پھر کلمے کے اندر نام بدل لے, لا الہ الا نہ پڑھا کر بلکہ پڑھا کر لا الہ الا احمد رضا. کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا جو دیا تم نے دیا احمد رضا, دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے ماتھے کو زمین پر رکھے کہتے ہیں اللہ اب تیرا آسرا ہے, اگر تو نے مدد نہ بھیجی یہ 313 شہید ہو گئے, اللہ مجھے ڈر ہے پھر قیامت آ جائے گی تیری توحید کا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا, یہ میری 13 سال کی کمائیے ہیں, اللہ تو اللہ کے خون تو اپنے اللہ سے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھے رو رو کے کہیں کہ تو ہی آسرا ہے. اور یہاں لا الہ الا پڑھنے والے کیا کہہ رہے ہیں, ہے تیرا آسرا ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا, حشر میں جب ہو قیامت کی تپش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا, جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پیلا احمد رضا. ہاں نبی کی یہاں بھی چھٹی, کوثر سے بھی نبی کو ہٹا دو اور وہاں پر بھی احمد رضا کو لا کر ذکر دو کہ نبی جام نہیں پلائیں گے بلکہ احمد رضا پلائے گا, قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے ہو میرا مشکل کشا احمد رضا, تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا, میں تیرا اور تو میرا احمد رضا. نور محمد آدمی صفحہ 47-47 پر. اب اس پر اس نظم پر یہ کسی دیوبندی ملے کے پاس لے جاؤ کہ بھائی یہ بریلوی یہ کہتے ہیں دو دو میٹر کے لمبے فتوے نکلیں گے, یہ مشرک ہیں بھائی, یہ مشرک ہیں, یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اے کاش پھر تم نے کوئی عقیدہ نہ رکھا ہوتا ان کو مشرک کہنے والوں, تم تو ایسے عقیدوں سے بچ جاتے. لیکن مولوی حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا. وہ پچھلا عقیدہ بریلویوں کا, اگلا عقیدہ بندیوں کا, تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا, ہند میں ہو نائب محمد مصطفیٰ, تم مددگار مدد امداد کر پھر خوف کیا. جب ساری مدد کے خزانے بابا تیرے ہاتھ میں ہیں اے پیر نور محمد, پھر امداد حاجی امداد اللہ کو پھر خوف کیا. اسی پر سن کر باتیں کانپتے ہیں دست و پا, اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. آسرا دنیا میں ہے ازبستر ہمداد کا, تم سو اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا. جس طرح اس نے کہا تھا, جس طرح اس نے پیچھے کہا تھا, کون دیتا ہے اور کس نے دیا, جو کچھ دیا احمد رضا نے دیا. یہاں پر یہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے تم سو اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا, نہ اللہ کی درگاہ ہے نہ اللہ سے کوئی درخواست ہے, ساری التجائیں پیر نور محمد خود سے ہے. بلکہ دن محشر کے بھی بخشش قاضی ہو خدا, آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا, اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. قیامت کا دن ہوگا, حشر کا دن ہوگا, انبیاء روئیں گے اللہم رب نفسی کے نعرے لگائیں گے. کوئی نبی ہماری شکایت کے لیے تیار نہ ہوگا. لیکن یہاں پر بھی یہ ملا کہتا ہے میں اس دن بھی اپنے پیر کا دامن پکڑ کر کہوں گا اے مدد کرنے والے مدد کر, امداد کا وقت ہے میری مدد کر. اسی طرح مولوی نانوتوی قاسم نانوتوی لکھتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. یہ عقیدہ انہوں نے, یہ عقیدہ سمین امدادیہ کے اندر کی پوری نظم نقل کی ہے حاجت اللہ کی. حاجت روا صرف اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے. کیا بریلوی اور دیوبندی علماء بھی اس کو مانتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھ لیں. احمد رضا صاحب لکھتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت بنائی خلق کے لیے خاص فرمایا کہ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں. احمد رضا صاحب لکھتے ہیں الامن والعلا سباقی ان پر کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو خلقی حاجت بنائی کرتے ہیں, لوگ گھبرا کر اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں. اور آگے لکھا حضور ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں, حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں, آج بھی تبلل کے ساتھ حضور کو نگاہ کرے, حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں. یہ بھی عقیدہ تھا کہ لوگ انسانوں کی حاجت روائی کر سکتے ہیں. آؤ اپنے واحد بھائیوں کی بات سننے, انکشاف کے بھی اصلاحات صوفیہ نامی کتاب کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں. یہی لوگ مسند ارشاد سے وارث ہوتے ہیں, ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے. انکشاف صفحہ 250. اللہ ہی فریاد رس ہے, وہی غوث ہے, کوئی نہیں اس کے علاوہ, یہی عقیدہ توحید ہے. لیکن دیدار علی بریلوی صاحب کہتے ہیں غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے, اس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. رسول الکلام صفحہ 129 سنبھالا ہو کہ غوث وہی بنی آسمان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور اللہ کہتا ہے کون ہے زمین و آسمان کے بنانے میں میرا شریک, کون ہے جو میرے ساتھ اس دنیا کی نظام لا پالا, کوئی نہیں, میں تو نہ کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں اللہ تیرے سپورٹر ہر دور میں غوث کے نام سے موجود ہوئے ہو. اور مولوی احمد رضا صاحب لکھتے ہیں اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے, اولیاء ہی ہیں. بابا جی نے آسمانوں کو کندھے دے کر کھڑا کیا ہوا ہے, بنا اولیاء نہ ہوتے تو اللہ اس نظام کو نہ چلا سکتا. یہ تو بھائی بریلیوں کا قیدہ تھا, کہہ گئے تو کہہ گئے, ان پڑھوں سے کیا لڑ ہے, ان پڑھوں سے کیا لڑائی ہے ہماری. آؤ دارالعلوم والوں سے بھی سن لیں. اشرف علی خان بھی اس واقعے پر فکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, اور مجھ کو حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی خوشی یاد آ گئی. بریلویوں بھی کہتے ہیں غوث اعظم کے بغیر کائنات نہیں چلتی, دیوبندی بھی کہتے ہیں بابا غوث اعظم ضروری ہے. سرواہ سرکارا سوائے 123. امداد اللہ صاحب کہتے ہیں اولیاء اللہ عالم کے دعالم ہیں, یعنی ستون ہیں. اولیاء اللہ اس دنیا کے ستون ہیں, اگر وہ نہ ہو تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے. سمعین امدادیہ حصہ 2 صفحہ 55. علم غیب کو غیر اللہ میں تسلیم کرنے والا عقیدہ, کان کھولیے اور سن لیے. احمد رضا صاحب لکھتے ہیں شیخ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ لڑکا کھانا کھا رہا, کھانا کھاتے ہوئے رونے لگا, وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا, فرشتے سے لے جا رہے ہیں. شیخ العربی محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر بیٹا دنیا میں ہے, برادر جہنم کے کر رہا ہے. شیخ اکبر کے پاس کلمہ طیبہ 70,000 بار پڑا ہوا محفوظ تھا, آپ نے اس کی ماں کو دل میں سالس خراب کر دیا. لڑکا ہنسنے لگ گیا, سبب پوچھا, جواب دیا حضور ابھی لڑکا میری ماں کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہیں. ملبوزات احمد رضا 82 حکایات رضیہ 48. آؤ حنفی بریلوی کی بات سن لی, حنفی دیوبندی کی بات سن لو, منصور تعیل میں غیب کا ایک قصہ سماعت فرمائیے. ذکریہ صاحب لکھتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 بار لا الہ پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے گی. میں نے یہ سن کر ایک بار اپنے لیے اور کچھ بار اپنی بیوی کے لیے پڑھ لیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا بھی اس کو علم ہوتا ہے, مجھے اس کی صحت پر یقین نہ تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ ادھر بھی کھانا کھا رہا ادھر بھی کھانا کھا رہا ہے, جب وطن چیر ماری رونے لگا, پوچھا کیا ہوا, غلطی دیا ہے. میں نے دلی دل میں اس کو 70,000 کا چمڑے اس کی ماں کو بخش دیا, ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا. پوچھا اب کیا, چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. کتنی کہتے مجھے اس سے فائدہ ہوا. کھا رہا ہے ادھر بھی کھانا کھا رہا ہے, جب وطن چیخ ماری رونے لگا, پوچھا کیا ہوا, کہا ماں دوزخ میں جل رہی ہے. میں نے دلی دل میں اس کو 70,000 کا چمڑا اس کی ماں کو بخش دیا, ٹھٹھا مار کے ہنسا رہا. پوچھا سب کیا, چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. کتنی کہتے مجھے اس سے فائدہ ہوا. فضائل تبلیغی نصاب 576. دنیا والے مردہ کہتے ہیں اسے جو اس دنیا میں بولنے سننے سننے پکڑنے دیکھنے سے معذور ہو جائے, لیکن ہمارے مردوں کا بھی حال سن لو. احمد رضا صاحب کہتے ہیں کار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی ایک قبرستان میں سے گزرے, امام محب الدین تبریزی صاحب سے حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتمن بھی کھلا میں اٹھا, کیا آپ مردوں کے کلام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بابا, تجربے کی ضرورت نہیں, ہمارا ایمان ہے کہ مردے بولتے ہیں, مردوں سے کلام کیا جاتا ہے. ملبوزات احمد رضا 200-201 حکایات رضیہ 57-58. یہ میرے لیے گھر کی تھی. آؤ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب سے بھی سن لو. ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست تھے مخلص خدام میں سے تھے, جو بڑے صاحب کشف تھے, کشف قبول میں بہت بڑے ہوئے تھے. والد صاحب کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پر حاضر ہوئے, والد صاحب سے ان کی تین باتیں ہوئی. بے تیرا یہ بڈھا بولتا ہے تو باہر کیوں نے نکال دیا, اس کو قبر میں کیوں دفنا دیا؟ جو بولتے ہیں ان کا مقام قبر نہیں باہر ہوتا ہے. اور والد صاحب کے مخالفین بہت تھے. پہلی بات مولویا فرمایا مولوی ذریعہ سے کہہ دو ان مخالفین کی فکر نہ کرو, یہ خود اپنا نقصان اٹھائیں گے. والد صاحب پر قرض بہت تھا, اس کے مانگنے والے بہت تھے, فرمایا اس کا بھی فکر نہ کرو, الحمدللہ سب ادا ہو گیا. ماشاء اللہ قبروں سے قرض ادا ہو رہے ہیں. یہ بڑا لمبا تاجر تھا بھائی, قبر میں جا کر کیلکولیٹر ساتھ لے گیا اور وہیں پر اس نے نذرانے کھول لیے. آ جاؤ بھائی کس نے لینا ہے میری قبر, جا کر لے جاؤ. اور تیسرا بزرگوں سے ڈرتے رہنا, اللہ سے نہ ڈرنا, اللہ کے پاس رہ کیا گیا. خدا تھا پھڑیا چھڑا دے محمد, اور محمد تھا پھڑیا چھڑا کوئی بھی چھڑا, رب سے سارا کچھ چھین لیا. بس بزرگوں سے ڈرتے رہنا, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تین مجالس صفحہ 185. بریلیوں کے گھر ہم نے سنا تھا روحیں آتی ہیں جاتی ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھتی ہیں کیا پکایا, تم سلامت رہو, جوان ملے مرغا پکایا تم جوان ملتا ہے, خوش رہو خوش رہو, اللہ تمہیں خوش رکھے. اور اگر جوان ملے کیا پکایا, مسور کی دال, لعنت ہو تم پر, ہم مردوں کی روحوں کے لیے مسور کی دال رہی تھی. آؤ اب سنو, بریلیوں کے نزدیک جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں, دروازے پہ کھڑی قریب کھڑی ہو کر دردناک آواز میں پکارتی ہیں, اے میرے گھر والوں, اے میرے بچوں, اے میرے عزیزوں, ہم پر صدقے سے مہربانی کرو. چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات آ کر دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں. رسالہ اتیان الاربع در مجموعہ رسائل جلد دوم صفحہ 69. ارے بھائی اگر یہ روح جنت میں گئی تو اس کو دنیا میں آ کر مسور کی دال دیکھنے کی ضرورت نہیں, اور اگر یہ جہنم میں ہے, اگر یہ جہنم میں ہے تو رب محمد کی قسم جو جہنم میں چلا گیا وہ وہاں سے نکل سکتا. قرآن کہتا ہے کوشش کریں گے چھلانگ لگا کر باہر نکل جائیں, اعیدوا فیہا, پھر ان کو دنیا پر مسور کی دال دیکھنے کے لیے بھیجا نہیں جائے گا, بلکہ فرشتے لوہے کے گوشت لے کر کھڑے ہوں گے, ان کے سروں میں ماریں گے, یہ اس کی زمین کی اس جہنم کی تہ میں پہنچ جائیں گے. یہ بریلویوں کا عقیدہ, آؤ دیوبندیوں کا بھی سن لے. تین مجالس کے دیوبندی مصنف لکھے ہیں, اکابر کے لیے سارے ثواب ضرور کیا کرو, اس سے ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں اور ان کے فیوز و برکات ملتے ہیں. ہاں بکرے پاؤ کرے تو فیوز و برکات ملیں گے, کھجور کی دال پکاؤ برکتیں ملیں گی. تین مجالس صفحہ 211. اس کا اختیار ہے, قرآن کہتا ہے میرا اختیار اللہ کا اختیار ہے, اللہ کے علاوہ اس دنیا پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, حکومت اللہ کی ہے, آرڈر اللہ کا ہے, نظام اللہ کا ہے, بندے اللہ کے ہیں, زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے. جب زمین و آسمان بھی اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہے, اختیار بھی اللہ کا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ اپنے چچا کو ضرور مسلمان کر لیتے. نبی کا جب اپنے چچا پر اختیار نہیں ہے پھر وہ کون ہے جو کے لال سے پیارا ہو اور جس کا دنیا کا اختیار ہو. لیکن سنو, بریلوی عالم صاحب لکھتے ہیں حکایات رضویہ 53 پر, دو صاحب اولیاء کرام میں, دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک صاحب دریا کے اس کنارے, دوسرے اس کنارے. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے ہاتھ کھیر پکائی, خادم سے کہا میرے دوست کے پاس پہنچا دے. خادم نے کہا دور راستے میں دریا ہے. کہا کیوں کر پار جاؤں, کشتی تو ہے نہیں. فرمایا دریا کے کنارے جا کر اس سے کہہ دو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد سے بہرحال تکمیل ضروری تھی. دریا پر گیا, پیغام دیا, دریا نے فوراً راستہ دے دیا, اس پار پہنچ گیا. بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی, اس نے فرمائی خالی, اور فرمایا میرا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہو. کہا حضور جب کہوں گا, جب دریا سے پار جاؤں گا, کشتی تو ہے نہیں. کہا دریا کے پاس جا کر کہو جس نے بھی 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا. خادم بڑا حیران ہوا, ابھی تو انہوں نے سامنے کی کھائی ہے, مگر بہ لحاظ عدم خاموش رہا. دریا پر آ کر جیسا فرمایا کہہ دیا, دریا نے پھر راستہ دے دیا. یہ ان کا بڑا کنٹرول ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہے یہ لاٹھی مار, یہ لاٹھی مار, اللہ کے رسول نے لاٹھی ماری, دریا کا پانی رک گیا. یہ کہتا نہیں, انہیں کہہ دو بس ہم بیوی کے پاس کبھی نہیں جاتے. یہ پانچ بچے کس کے ہیں مولوی صاحب؟ جیسے ایسے بھی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر میاں بڑے عرصے سے بہشتی ٹیبل میں لکھا ہے میاں بڑے عرصے سے پیارے پیار میں ہیں, پیچھے بچے آ گیا تو اسی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, یہ اسی کا ہے. ارے بابا سالوں سال ہو گئے برسے گزر کی گھر نہیں آیا. کہتا نہیں یہ کسی ولی کی کرامت سے ہو گیا تھا. ولی کی کرامت سے نہیں ہوا تھا, اللہ نہ کرے کہیں پڑوسی کی کرامت سے نہ ہو جائے. ولی مردہ تو اپنی قبر سے اٹھ کر کیا کرامتے دے گا, تیرے بچے دے گا. یہ پڑوسی آ کر تیرے گھر میں کرامتے ضرور دکھا سکتا ہے. آگے چلیے, اب دیوبندی عقیدہ سن لیجیے. فرماتے ہیں جمنا جب تو گیانی پر ہو تو عبور کرنا ناممکن ہوتا ہے. ایک شخص پانی پت کے رہنے والا جس پر خون کا مقدمہ تھا, تو گیانی دریا میں بہت تھی, ہر ایک ملاح کی خوشامد کرتا رہا, کسی نے اس کی بات نہ مانی, اور یہ بیچارہ روتا رہا. ایک شخص نے اس کا حال دیکھ کر کہا اگر میرا نام نہ لے اس جھوپڑی میں ایک بزرگ پڑا ہے, اس کے سامنے جا کر اس کے سر ہو جا, خوشامد منت کر, جو تجھ سے کچھ ہو سکے کسر نہ چھوڑنا, جتنا بھی برا بھلا کہے حتیٰ کہ مارے بھی تو نہ مڑنا. یہ اس کے پاس گیا, خوشامد کی اور اپنی عادت کے موافق کو ملامت اس بندے نے کی. کہا میں تو خدا ہوں کیا کر سکتا ہوں. جو جب یہ روتا ہی رہا, اور رونا بڑے کام کی چیز ہے, تو اس شخص نے جس نے عمر بھر کچھ نہ کھایا, اس بزرگ نے کہا کہ جمنا سے کہتے ہیں اس شخص نے عمر جس نے عمر بھر کچھ نہ کھایا, بیوی کے پاس نہ گیا, اس نے بھیجا ہے مجھے راستہ دے دے. چنانچہ یہ گیا, جمنا کو کہا اور راستہ دے دیا. یہ جمنا بریلیوں کو بھی راستہ دیتی ہے ان کے پیروں کی وجہ سے, یہی جمنا دیوبندیوں کو راستہ دیتی ہے ان کے پیروں کی وجہ سے. پھر بھائیو یہ لڑائیاں, یہ ڈگڈگی بیچ میں کس چیز کی ہے؟ یہ مدرسے الگ کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں الگ کیوں ہیں؟ یہ قتل و غارت کیوں ہے؟ اس کی اپنی جماعت ہے, تمہاری دین کی بات ہے, تم شکایت سبھا والے ہو اور وہ سنی تحریک والے ہیں. سنی تحریک والے دیوبندیوں کو مارتے ہیں, دیوبندی سنیوں کو مارتے ہیں. جب ہے ہی سب کچھ ایک ہی باپ کے ہو اور ایک ہی ماں کے ہو, ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے, تو پھر خدا کے لیے عوام کو نہ لڑواؤ, بلکہ ان کے ساتھ کہو بھائی جو وہ ہے وہ ہم ہیں, ہمارا سارا کچھ ایک ہے. اور یہ حوالہ فضائل اعتقاد صفحہ 528 پر موجود ہے, غیر اللہ میں علم غیب. آؤ اعلی حضرت صاحب لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں غیبوں کا علم تھا, مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا. کب تجھ پر شیطان نے آ کر کہیں کرتی ملے,
نبی کو پانچوں غیبوں کا علم تھا، قرآن تو کہتا ہے کسی کو نہیں پتا، ماں رحم میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، یہ مفتیح الغیب جو ہے عند اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ کہتا ہے مہینے کے پاس ہے، لیکن نقدی رکھنے کا حکم دیا، تو کیا کس نے بتا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، لوگو جو کچھ اللہ نے مجھ پر شریعت بتائی، جو باتیں اللہ نے مجھے بتائی کیا میں نے تمہیں پہنچا دی؟ کہا ہاں نبی آپ نے پہنچا دی، آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ گواہ ہو جا کہ تو نے جو رسالت اور نبوت مجھے دی تھی میں ایک ایک چیز تیرے بندوں تک پہنچا دیا، اور یہ میرے نبی پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے تو نبی کو مفاتی ہوں گئی تھی، لیکن نبی اس کو چھپا گئے، نبی نے نہیں بتایا۔ آؤ اب یہی ہمارے موحدوں کے گھر سے بھی سن لو، علم کے مصنف نجم الدین صاحب لکھتے ہیں، علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، صفحہ 101۔ آگے لکھتے ہیں علماء دیوبند اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بعض علوم غیبیہ انبیاء اولیاء اصفیاء کو تو چھوڑیے، معمولی لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہاں بابا، ہاں بابا، ان کے گھر کے خادم، ان کے برتن دھونے والے بھی عالم الغیب۔ ارے تمہارے معمولی بندے عالم الغیب بن جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بریلوی رسول اللہ کو عالم الغیب کہہ دے تو تمہاری کتابیں اور تمہارے مجلے اور تمہارے رسالے اور تمہارے ملا اور تمہارے دارالعلوم کے فارغ لمبی لمبی زبانیں نکال کر ان کو مشرک کہتی ہیں، اگر نبی عالم الغیب بن جائے تو مشرک ہے، اور تمہارے معمولی للو پھتو بھی عالم الغیب بن جائے تو یہ توحید ہے۔ میٹھا میٹھا ہب ہب، کوڑا کوڑا چھو چھو، جو پڑوسیوں کے گھر میں آئے تو غلط ہے، اپنے گھر میں آگے تو ٹھیک ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے نوازا اور بہت سی مکتی باتیں بتائی، موت کا وقت، سرزمین کا علم، کس کو ہے، کس کو پتا ہے کس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے؟ آؤ احمد رضا خان سب سے پوچھتے ہیں۔ ایک دن شیخ مکارم نے کہا ان قریب یہاں تین اشخاص آئیں گے اور وہ تینوں یہیں پر مریں گے۔ ماشاءاللہ، فلاں اس طرح، تھوڑی دیر گزری، تین بندے آئے، ان کی موتیں واقع ہوگی جس طرح انہوں نے بیان کہا تھا اسی طرح ہوئی۔ یہ حضرت بریلوی کی کتاب صفحہ 164، الدولتیہ مکیہ، حضرت بریلوی صفحہ 164، ارواح ثلاثہ کے اندر بھی پڑھ لو، مظفر حسین 23 جماعت ثانی 1282 بروز شمدا کو بیت اللہ روانہ ہوئے، ابھی مکہ مکرمہ پہنچے نہ تھے کہ اس حال کا مرض لاحق ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ایک دن حاجی امداد اللہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، مگر بظاہر اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، آپ مراقبہ کیجئے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ نہیں، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے، کچھ روز کے بعد آپ اچھے ہوگے اور اگلے ہی روز مدینہ منورہ کو روانہ ہوگے۔ مدینہ پہنچنے میں ایک منزل باقی تھی کہ آپ پھر بیمار ہوگے۔ 10 محرم 1283 کو انتقال فرمایا اور نزدیک قبر عثمان مدفون ہوئے، ارواح ثلاثہ صفحہ 222۔ ادھر بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں پتا ہوتا ہے بزرگوں کو کس نے کم مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اور یہاں ارواح ثلاثہ جس کو مولوی اشرف علی تھانوی نے اکٹھا کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اولیاء کو، امداد اللہ مہاجر پتی کو پتا ہے اس نے کہاں مرنا ہے اور اس نے کہاں مرنا ہے، پیٹوں میں کیا ہے قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، ماں کے رحم میں کیا ہے۔ لیکن یہاں آؤ مولوی احمد رضا سے پوچھئے، خالص الاعتقاد صفحہ 53 میں کیا لکھتے ہیں، ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا جنہوں نے یہ جان لیا کہاں مریں گے حالت حمل میں، اور اس سے پہلے یہ معلوم کر لیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اب بھی اس آیت سے معنی معلوم ہو جائیں یا کچھ تردد ہے، ابھی بھی شک ہے ہمارے اولیاء کرامتوں میں، وہ جانتے تھے ہم نے کہاں مرنا ہے اور وہ جانتے تھے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اے پھر مولوی تیری بات کو مانو یا رب کے قرآن کو مانو، رب کا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، ماں کے رحم میں کیا ہے کسی کو علم نہیں، کس نے کہاں مرنا ہے، کس نے کہاں رہنا ہے، کل کو کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، یہ علم اللہ کا ہے، لیکن ہم نے اللہ کے پاس رہنے کیا دیا ہے، اللہ سے تمام چیزیں چھین کر ہم نے مولویوں میں بانٹ دی۔ ایک رپورٹ بھی عالم لکھتا ہے، میں نے بعض اولیاء سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے ماں فرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہوں نے جیسی خبر دی تھی ویسا ہی نکلا۔ الکلمۃ العلیا صفحہ 94 اور 95۔ آؤ ارواح ثلاثہ کو بھی دیکھ لیں دیوبندی بھائیوں کی، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا, قوم کے راجپوت تھے اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے. ان کی حالت یہ تھی, اگر کسی کے گھر حمل ہوتا تعلیم دینے کے لیے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی, اور جو آپ بتلا دیتے وہی ہوتا. ہے سلاسا صفحہ 185, جو یہ مولوی کہہ دیتا وہی ہوتا, اور قرآن کہتا ہے یہ بولنا یہ شاہ ہوا تھا, میں جس کو چاہوں بیٹے دیتا ہوں, جس کو چاہے بیٹی دیتا ہوں, جو ہندو قرآن وینا تھا جس کو چاہے نسک کے دیتا ہوں, وہ یہ جعل میں یہ شاہ وقیمہ جس کو چاہے کچھ نہیں دیتا ہوں. لیکن ادھر یہ مولوی اپنا تعلیم لکھ کر جو کہہ دے بیٹا ملے گا بیٹا ملے گا, بیٹی ملے گی بیٹی ملے گی. تو بھائیو یہ بریلیوں یہ دیوبندیوں کا قیدا, وہ بریلیوں کا قیدا, یہ بھی شرک پر ہے اور یہ بھی شرک. اللہ ہمیں ان شرکوں سے بچائے. مردوں اور قبروں سے تھے کیا واقعی فیض ہمیں ملتا ہے؟ بھی عالم مسلمان سب لکھتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے, نیک مردوں سے مدد ملتی ہے, کشف الفیوض. اور ایک جگہ فرمایا زیارت کے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تو نہیں تمن زیارت روح, میں نے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, جاؤ قبروں کی زیارت کرو, اس لیے نہیں کرو کہ مردوں سے فائدہ ملے گا. اگر فائدہ دینے کے قابل ہوتے تو مرتے کیوں؟ فائدہ دینے کے قابل ہوتے اپنا غسل خود کرتے, کفن خود پہنتے, غسل خود کرتے, چل کر خود جاتے, قبر میں خود اترتے. ارے جو اپنا کفن پہننے کے قابل نہ تھا, اپنے کپڑے اتارنے کے قابل نہ تھا, اب قبر میں جانے کے بعد فائدہ دے گا؟ اس لیے جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے, تمہیں اپنی آخرت یاد آئے. دیوبندی علماء کیا فرماتے ہیں؟ مولوی خلیل احمد سہل پوری لکھتے ہیں مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے فیوز پہنچنا تو بے شک صحیح ہے, کوئی شک نہیں. المحمد المفند صفحہ 48 پر مفتی عزیز علماء لکھتے ہیں آج بھی ان کے مزارات سے فیوزات کے چشمے بہہ رہے ہیں, آپ کا نظار اور خان کا اب بھی منبع فیوز و برکات ہے. ولی کامل صفحہ 94 اور 95, سوا 54 اور 94, نبی کو قبر میں کون سی زندگی ہے؟ احمد رضا صاحب لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حسی و دنیاوی ہے, انبیاء اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تین روز تک روزہ شریف سے برابر, 5 وقت کی اذان آتی رہی. ہدایت طریق فی بیان و تحقیق صفحہ 86, ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ 200. اور جہاں مگر ابو بکر کا جنازہ حجرہ کے سامنے رکھا گیا تو آواز آئی ادخل الحبیب اہل الحبیب, یعنی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. حیات النبی صفحہ 125. دیوبندی عقیدہ لکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قبر میں خود اپنی حیات کو محسوس کرتے ہیں. مولوی تھانوی لکھتا ہے برزخ میں آپ کے لیے مشاغل ثابت ہوتے ہیں, اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا, نماز پڑھنا, غذا مناسب اسی عالم کی تمیز کرنا. نشر القیم صفحہ 142. مولوی انور شاہ کشمیری لکھتا ہے دیوبندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بہت سے اعمال ثابت ہیں, اذان, اقامت اور قرآن کا پڑھنا. فیض الباری جلد 1 صفحہ 183. مولوی ذکیہ صاحب لکھتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کے عرض کیا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں, یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک دم حجرے حجرا کے کباڑ کھل گئے اور ایک آواز آئی کہ اس کو دوست کے پاس پہنچا دو. ابو بکر کے جنازے کے دفن کے وقت تو یہ آواز آ گئی, اے ملے اے مولوی مجھے یہ پتا جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا آواز سننا آئی, جب حضرت عمر کو زہر سے بھرے ہوئے میزے مارے گئے یہ آواز سننا آئی, جب عثمان کا پانی بند ہوا آواز آئی, جب یہ مسئلے کو کھولو تو پھر ایک لمبی لسٹ ہے, جب وہ کچھ ہوا صحابہ پر, جب مصیبتیں آئی, ظلم ہوئے, تکلیفیں ہوئی, تو پھر بتاؤ یہ آواز کیوں نہ آئی, یہ آواز اس وقت کیوں نہ آئی. فضائل سچار 900 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے, اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھے تو وہ جرم ہے یا نہیں؟ آؤ سن لو یہ لا الہ پڑھنے والے انہوں نے کس طرح اسلام کے اوپر چھڑیاں چلائی ہیں. حضرت شاہ گل حسن قادری لکھتے ہیں حضرت کوس علی شاہ قلندری قادری نے ایک روز فرمایا ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص آئے بیعت کرنے کے لیے, ان میں سے ایک کو فرمایا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اس نے کہا جی ابھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ, آپ نے بھی کہا؟ اس نے کہا آپ نے کیوں کہا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں نے تو اس لیے کہا کہ بے شرا کے پاس مرید ہونے آ گیا, کہا میں نے اس لیے کہا جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی. دوسرے کو بلایا کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا, آپ تو بڑے ہی گر پڑے, رسالت پر قناعت کر لی, میں نے آپ کو خدا بنانا تھا. ہنس کر فرمایا اچھا تم کو تعلیم دیں گے, بس تشریف رکھو ہمارے پاس ہم تمہیں تعلیم دیں گے. اس نے کہا لا الہ الا شبلی رسول اللہ کہا, اس نے کہا حضور میں تو لا الہ الا شبلی کہنے کے لیے آیا تھا, اس کو رسول ماننے کے لیے آیا تھا, اور آپ نے تو رسالت پر قناعت کر لی. آگے آؤ یہ تذکرہ غوثیہ صفحہ 322 ناشر فرید بک سٹال لاہور. اس سے ایک اور جگہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک مرید ہونے کے لیے آیا, اس نے کہا مرید سے پڑھ لا الہ الا اللہ محکم الدین رسول اللہ. ایک اور کے پاس خواجہ صاحب رب لکھتے ہیں معین الدین کسی پار لگا دے کشتی ہے, ارے دیکھو اس پار والے کی اپنی کیسی کیسی ڈوبی پڑی ہے شرک اور بدعت کے اندر. اس کے پاس مرید ہونے آیا, کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, چشتی اللہ کا رسول ہے. فریدیہ صفا 83. یہ تو بریلیوں کے گھر کی تھی, آؤ دیوبندیوں کے گھر کی دیکھ لو. اشرف علی خانوی کا مرید لکھتا ہے میں خواب دیتا ہوں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی کا نام لیتا ہوں, یوں کہتا ہوں لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ. کافی دیر تک میرے دل پر یہ رہا کہ میں ٹھیک پڑھوں, خواب سے بیدار ہویا, خواب ختم ہو گیا. اب جب اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہی, نبی پر درود پڑھنا شروع کیا لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی. تو اب بیدار ہوں, خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. رسالہ الانداز صفحہ 35 پر تو اشرف علی بجا مرید کو مسلمان کرنے کے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے, اسے جواب میں کیا کہتے ہیں, اس طبقے میں تسلی ہے جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, وہ معین ہی تعالیٰ متبع سنت ہے. رسالہ الانداز صفحہ 35 24/13/35. تو بھائیو جب بریلوی بھی بریلویوں کے تیر اپنے مریدوں کو کہیں پر لا الہ الا اللہ رسول اللہ, لا الہ الا محمد محکم الدین رسول اللہ, لا الہ الا اللہ رسول اللہ, اور جو بندی یہ کہے پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہے تم نے یہ پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ اللہ نے پڑھا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اشارہ کا چھاپ ہے. تو بھائیو پھر یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے شبلی کو رسول مانے, اور یہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر یہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اشرف علی خانوی کو رسول مانے. کاش تم نے عمر کے واقعے کو پڑھا ہوتا, جب انہوں نے تورات کا واقعہ پڑھا تو نبی نے کہا لو بدا لکم موسیٰ, اے تورات پڑھنے والے اگر آج موسیٰ آ جائے تو مجھے چھوڑ کے موسوی بن جائے جہنم میں جائے گا. تو یارو جب محمد کو چھوڑ کر موسوی بنا جائے تو جہنم ملے گی, اور محمد کو چھوڑ کر اشرف علی خانوی کے کلمے پڑھے جائے تو جنت ملے گی. ابھی بھی دعویٰ ہے کہ ہم مواحد ہیں. نبی کی پیدائش کیسے ہوئی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں, چھوٹی روایت ہے اس کا بیان کرتے ہیں. نبی نے جابر سے کہا جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا, اپنے نور قدرت الہی سے پیدا کیا, وہ نور جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا. اس وقت لوح و قلم جنت و دوزخ فرشتگان آسمان و زمین سورج چاند جن آدمی کچھ نہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا. اس نور کے حصہ کیے پہلے سے قلم, دوسرے سے لوح, تیسرے سے عرض, پھر چوتھے کے چار حصے کیے. رسالہ اثرات بریلوی عالم احمدیہ لکھتا ہے رسول اللہ کے نور سے ہیں ساری مخلوق آپ سے ہیں. ارے بابلے رسول اللہ کے نور سے ہیں مطلب ہے رسول اللہ ہوئے, رسول اللہ ہوئے نا کہ اللہ کے نور سے نور, نور من نور اللہ, تو رسول اللہ ہوئے اور پھر ساری مخلوق آپ کے نور سے ہیں, اس سے مطلب ہے ساری مخلوق بھی اللہ ہے. اللہ کے رسول نور میں سے نکلے رسول تو رسول اللہ بنے, رسول کے نور میں سے نکلی ساری مخلوقات تو ساری اللہ بن گئی. مواعظ نعیمیہ صفحہ 14. آؤ نور محمدی کا دیوبندی عقیدہ پڑھ لیں. اشرف علی خانوی نبی اکرم کی پیدائش کے بارے میں حضرت جابر سے یہی روایت لاتے ہیں جو مولوی احمد رضا نے پیش کی, وہی نلوس طیب صفحہ 5 اور 6 کے اندر وہی روایت پیش کر کے کہتے ہیں. اس طرح علی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا. یہی عقیدہ بریلویوں کا, یہی عقیدہ دیوبندیوں کا. انبیاء کی صفات احمد رضا صاحب لکھتے ہیں درد سر بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں الحمدللہ مجھے حرارت اور درد سر رہتا ہے ماشاءاللہ. نبوت کا ڈاکے ہیں, قادیانی کافر ہیں لیکن نبوت پر اس کا ڈاکے ڈالنا کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ نبوت میں حصہ ہے. مقبوضات 1/64 سن لو. قاسم نلوتوی حاجی امداد اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں ایک مصیبت ہوتی ہے. قادیانیوں کو کافر کہنے والو آؤ ملا نانوتری کی بات سن لو. جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں ایک مصیبت ہوتی ہے, اس قدر گرانی ہوتی ہے جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے, زبان و قلب سب بستہ ہو جاتے ہیں. سبحان قاسمی جلد 1/258. اس پر حاجی امداد اللہ نے جواب دیا یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہی بوجھ ہے جو وہی کے وقت محسوس ہوتا ہے. تم سے حق تعالیٰ وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے. قاسمی جلد 1/258 کہ تم پر یہ بوجھ پڑتا ہے یہ وہی کا بوجھ ہے. یہ تو یہ تو نبوت کا ڈاکے ہیں, یہ کھلی نبوت کا اظہار ہے. مولوی اشرف علی نے تو اپنے مرید کو کلمے کے بارے میں کہہ دیا, ٹھیک پڑا ہے, کوئی بات نہیں, چلو مجھے کچھ نہ کچھ میری بھی شان بڑھ گئی. اور یہاں کے بعد کیا مل رہا ہے کہ جو آپ پر یہ بوجھ پڑتا ہے یہی تو وہ وہی ہے جو رسول اللہ پر آیا کرتی تھی, اب آپ پر آ رہی ہے. جیسے اللہ نے نبی سے کام لیا ویسے اللہ آپ سے کام لے گا. یہ نبوت کے خفیہ ڈاکو. آئیے عبدالحکیم قادری صاحب لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی قلم و زبان ہر قسم کی لفظش سے محفوظ تھی, اور باوجود یہ کہ ہر عالم کی کوئی نہ کوئی لفظش ہوتی ہے, ہر عالم کی, ہر مولوی سے, ہر ملا سے, ہر بڑے سے کوئی غلطی ہوتی ہے, مگر اعلیٰ حضرت نے ایک نقطے کی بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی. معصوم مر الخطا تھا مولوی احمد رضا. یاد اعلیٰ حضرت الحکیم عبدالحکیم اشرف قادری صبح 32 انوار رضا میں ایک صاحب بڑے برملا انداز میں کہی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلم اور زبان کو غلطیوں سے پاک کر دیا. ادھر دیوبندیوں نے ڈاکہ ڈالا نبوت پر, آؤ بریلیوں کا ڈاکہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی مرضی سے اپنی رائے سے نہیں بولا کرتا, جب بولتا ہے تو عرش والے کے بلانے پر بولتا ہے. اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں بابا, یہ اشرف نبی کی شان تھوڑا ہے, ہمارا احمد رضا بھی جو ہے اس کی بھی قلم اور زبان کو اللہ نے سنبھال لیا ہے اور اللہ نے پکڑ لیا ہے, وہ بھی غلطیوں سے پاک ہے. انوار رضا صفحہ 271. تو آؤ دیوبندی عقیدہ سن لیں, یہ بریلیوں کا تھا نا کہ ہمارے احمد رضا کی زبان و قلم اللہ نے سنبھال لی, اللہ نے پکڑ لی اور غلطیوں سے پاک کر دی. صوفی اقبال صاحب لکھتے ہیں ان ذکریہ صاحب کے, مولوی ذکریہ کے پاس میں, مولوی ذکریہ صاحب کے دل میں جو آتا ہے اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, اطمینان رکھو, کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ مولوی ذکریہ کہتا ہے نا اپنے پیر کی بات نکل کر کے بتائے سچکار تھے کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. سبا 472 ہے غالباً. تو یہ جو وہاں پر آتا ہے, جو دل میں آتا ہے مولوی ذکریہ کے, وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. پریشان نہ ہو, اطمینان رکھو, اللہ ہی اس پر وحی کرتا ہے. یہ نبوت پر ڈاکے نہیں ہیں, یہ نبی ہونے کے دعوے نہیں ہیں. لائن ہے ان ملا مہاجروں کی نبوت کے بعد اپنی اپنی نبوت کے چمچے, اپنی اپنی نبوت کے کڑچے انہوں نے جما کے رکھے. مولوی رشید احمد نے کہا قسم بخدا میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے, میری زبان سے غلط نہیں نکلتا. اور ادھر کہا جاتا ہے کہ حضرت کی زبان سے بھی غلط نہیں نکلتا, اطمینان رکھو. بریل بھی کہتا ہے کہ نہیں, میری زبان بھی غلطیوں سے پاک ہے اور میری قلم بھی غلطیوں سے پاک ہے. تمہارے کلمے پڑھنے پھر ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں, نعوذ باللہ. آگے دیکھو بریلوی عقیدہ انوار رضا میں ہے, اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرہ تھے, صراط مستقیم کی تباہ آپ کے اندر ودیعت کر دی گئی تھی. انوار رضا صفحہ 223. اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرہ تھے, جیسے نبی بچپن سے ہی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, ایسے ہی اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بچپن سے ہی معصوم عن الخطا تھے. اور دیوبندی حضرات کیا فرماتے ہیں, مولوی آصف الہی میٹھی لکھتے ہیں کہ بارہا آپ کو اپنی زبان فیض ترجمان سے کہتے ہوئے سنا گیا, سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اور بقسم کہتا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں, کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. تذکرۃ الرشید حصہ دوم صفحہ 17 پر وہی بریلوی حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارا حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے معصوم تھا, وہ بھی نبی تھا. اور یہ کہتا ہے اللہ کی قسم جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے, اگر اس دور میں نجات ملے گی, ہدایت ملے گی, تو رشید احمد گنگوہی کی اتباع پر ملے گی. اور میں کہتا ہوں کہ رشید احمد گنگوہی کی اتباع کرنے والوں, اللہ کے رسول کہتے ہیں لو کانا موسیٰ حیاً, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موقع پر جب شریعت محمد آ گئی, اگر موسیٰ ہو کر آ جائے تو پھر اس موسیٰ کو اپنی موسیقیت کو چھوڑ کر, اپنی کتابوں کو چھوڑ کر, اپنی شریعت کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا, محمد کا مرید بننا پڑے گا, محمد کی تباہ کرے گا, جنت ملے گی. اور اگر موسیٰ بھی محمد کی تباہ سے اپنے قدموں کو ہٹائے گا, اس کی تباہ نہیں کرے گا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی نجات. اس دور میں کوئی نبی آئے, ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے, قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت عیسیٰ آ کر اس دنیا میں اپنی عیسائی کا پرچار نہیں کریں گے, بلکہ پرچار کریں گے تو شریعت محمد رسول اللہ کا کریں گے. لیکن یہاں یہ رشید احمد گنگوہی کہتا ہے نہیں, اس زمانے میں ہدایت اور نجات اگر کس کو مل سکتی ہے تو میری تباہ پر مل سکتی ہے. احمد رضا خان صاحب کے ایک معتقد نے انہیں انبیاء نبی کے مقام پر یوں فائز کیا, انوار الرضا صفحہ 33 پر, اعلیٰ حضرت زمین میں اللہ کی حجت تھے, اعلیٰ حضرت کا بھیج کر حجت, ہاں یہ حجت ہے جو نبی کو اللہ بنا رہا ہے. تو یہ بندی حضرات کیا فرماتے ہیں, ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ الیاس صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو حضرت تھانوی کا ارشاد میرے اور آپ کے لیے حجت ہے, بریلویوں کے اعلیٰ حضرت حجت ہے اور دیوبندیوں کے تھانوی حجت ہیں, میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. تو بھائی کے رسول کہاں گئے؟ ایک مولوی سے ایک جگہ ذکریہ صاحب ایک شخص کے سوال کا جواب دیتے ہیں, آپ نے لکھا کہ صرف قرآن و حدیث اور فقہ سے ثبوت ہو ورنہ صرف علماء کے اقوال ہرگز نہ مانے جائیں گے. تو اس کے متعلق عرض ہے کہ آپ جیسے علامہ کو تو یہ حق ہو سکتا ہے کہ علماء کے اقوال کو ہرگز نہ مانے, لیکن مجھ جیسے کم علم کے لیے تو سب اہل حق معتمد علماء کا قول حجت ہے. نہیں, کتب فضائل برشکالات اور اس کے جوابات صفحہ نمبر 128, نہیں, نہ بریلویوں کا اعلیٰ حضرت حجت ہے, نہ دیوبندیوں کا تھانوی حجت ہے, نہ دیوبندیوں کا ذکریہ حجت ہے. اس دنیا پہ حجت ہے تو ایک ذات ہے اور وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کوئی حجت مت تو نہ کرے, بیٹے نے کہا میں کروں گا, جوان نے میرے باپ نے منع کیا تھا تو کہنے لگے لوگو سنو من علی, میرا باپ کون ہوتا ہے, کیا اتھارٹی ہے, کیا اختیار ہے, نہ تو شریعہ اعلیٰ محمد وما نہ تو شریعہ اعلیٰ ابھی, باپ قرآن وہی اللہ کا فرشتہ میرے باپ پر نہیں اترا, وہ محمد رسول اللہ پر اترا کرتا تھا, نبی پر وہی آتی تھی, نبی پر قرآن اترا تھا. لوگوں بات ابو بکر کی نہیں چلے گی, بات عمر کی نہیں چلے گی, بات میرے بابا کی نہیں چلے گی, بات چلے گی تو عائشہ کے خامن محمد, عائشہ کے خامن فاطمہ کے باپ حضرت محمد رسول اللہ کی بات چلے گی, اس کے علاوہ کسی اور کی بات. اس دنیا پہ حجت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اللہ کی اطاعت کرو, اتباع کرو اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. اگر یہ نہیں کرو گے کہیں تم اپنے اعمال کو خراب نہ کر لو, اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو. قرآن کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع حجت پوری دنیا پر قائم ہو چکی ہے, وہ ذات محمد ہے, وہ کلام اللہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قال اللہ اور قال الرسول. اس دنیا میں حجت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز, کسی مولوی کا قیدہ, کسی شخصیت, کسی بزرگ کی شخصیت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم پر گستاخی کا فتویٰ لگانے والوں, ہمیں گستاخ کہنے والوں, آؤ سنو, آؤ سنو وہابیوں کو گستاخ کہنے والوں. بڑی پرشا فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی وفات کے وقت ایک عرب بزرگ تشریف لائے, انہوں نے کہا 25 سفر 1340 کو میری قسمت بیدار ہوئی, خام میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی, دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حاضر دربار ہیں, لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے, قرینے سے معلوم ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی فدا کا بھی وہ امی, کس کا انتظار ہے؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے. میں نے عرض کی احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے بعد شندے ہیں, بیداری کے بعد مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا, میں ہندوستان آیا, بریلی پہنچا تو معلوم ہوا ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہی 25 سفر ان کی تاریخ وصال تھی. 27 صفحہ 121 المقدمہ صفحہ 13. ہمیں گستاخ کہنے والوں, رسول اللہ احمد رضا کے استقبال کے لیے سہارا کو لے کر خاموش انتظار کر رہے ہیں, اس کی انتظار کر رہے ہیں جس نے اس دنیا پہ شرک پھیلایا, اس کی انتظار کر رہے ہیں جس نے اس دنیا کے اندر کفر پھیلایا, اس کی انتظار کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو مشکل کشا کہتا, جو اللہ کے رسول کو حاج پروا کہتا, جو اپنا نام اپنے مصطفیٰ رکھتا. اس کی انتظار رسول اللہ نہیں کریں گے, اگر اس کی انتظار کرے گا تو شیطان ابلیس کرے گا, کیونکہ اس نے شریعت محمدی پر تلواریں چلائی, تیر چلائے اور شریعت محمد کے چہرے کو بگاڑ کر دیا. اس کی انتظار رسول اللہ کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہو تم گستاخ ہو, تم اولیاء کے نہیں اولیاء کے گستاخ ہو, اور تم انبیاء کے گستاخ ہو, محمد مصطفیٰ کو اس بےمان کے استقبال کے لیے بٹھاتے ہو جس نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا, اللہ کی توحید کے ساتھ رسول اللہ کو شریک کیا. آؤ ہمارے مواہدوں کی بھی سنو. مولوی ذکریہ میں نے فرماتے ہیں دیوبندی عقیدہ اپنے سامنے رکھنا, یہ بریلوی تھا, ان کے سگے بھائیوں کا. اور میں بتاتا ہوں یہ دیوبندی بریلوی دو سگے بھائی ہیں, ان کا امام ایک ہے, ان کی فقہ ایک ہے, ان کی نماز کا طریقہ ایک ہے, ان کی طلاق کا طریقہ ایک ہے, ان کی نکاح کا طریقہ ایک ہے, ان کے فقہ کے مسائل ایک ہے, یہ تصور میں ایک ہے, یہ تقلید میں ایک ہے, یہ فروعات میں ایک ہے, یہ فروعات میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, تصور کے اندر قادری ہیں, اور یہ ماتوریدی ہیں, یہ اشعری ہیں, یہ تمام چیزوں میں ایک ہے. یہ ڈگڈگی ہے کہ ایک کے دھندے کی, ایک نے الگ مسجد کھول لی, ایک نے الگ کھول لی, اس کے چندے الگ ہو گئے, اس کے چندے الگ ہو گئے, بغیرہ حقیقت میں ان کا مرد عقیدہ دین تصور صوفیت سب ایک ہے, ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں نے خدا کے استقبال کے لیے رسول اللہ کو بٹھایا اور مولوی ذکریا سے سنو وہ کیا فرماتے ہیں. میں نے اپنی چھوٹی صاحبہ کو دیکھا جب ان کا آخری وقت آیا, مجھ سے چلا کر فرمایا مجھے جلدی اٹھا کر بٹھا دو, حضور تشریف لا رہے ہیں. اس کی پھوپھی کو حضور ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. میرے دادا اسماعیل کا انتقال ہوا, نظام الدین سے دلی تک 3.5 میل کا ہجوم لگ گیا تھا. ایک صاحب کش بزرگ نے دیکھا کہ مولا اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو, میں بہت شرمندہ ہوں, حضور ماں اپنے اصحاب سے میرا انتظار فرما رہی ہیں. مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت, صفحہ 48. جی امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے, امت میں تو یہ جوڑ ہے, تمہاری پھوپھی کو ملنے کے لیے رسول آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک, کہاں پردہ گیا, کہاں رسول کی عزت گئی, کہاں رسول کی عزت اور مقام گیا. تمہاری پھوپھی کے لیے رسول آئے, تمہارے دادے کے لیے رسول آئے, حضور احمد رضا کے لیے رسول آئے, پہرو قادری کے لیے کراچی میں رسول آئے, مولوی سلیم قادری کے لیے ملتان میں رسول آئے. تم نے رسول کو نعوذ باللہ اپنی قبر سے نکال کے سفروں پہ روانہ کر دیا کہ آج رسول اللہ دیوبند میں ہے, اردو سیکھ رہے ہیں, کل کو رسول اللہ فضائل حج مولوی ذکریا سے سن رہے ہیں, رسول اللہ تحرک قادری کے پاس کراچی میں ہے, اس سے ایک دن سلطان میں ہے, اس سے ایک دن تمہاری پھوپھی کی ملاقات کے لیے ہے. یہ رسول ہے, یہ رسول کی شان ہے, یہ رسول کی گستاخی ہے. اللہ کی قسم تم سے بڑا رسول کا گستاخ, اللہ کا گستاخ, صحابہ کا گستاخ اس کائنات کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس سے آگے آؤ, صحابہ کا گستاخ. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ائمہ کو نہیں مانتے, آپ اناموں کے گستاخ ہو. آؤ صحابہ کی گستاخی کا سیدھا بھی سنتے جاؤ. بریلوی عقیدہ, صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے احمد رضا صاحب کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں, ان کا ایک مولوی کیا لکھتا ہے, وصایا شریف صفحہ 24 پر, اعلیٰ حضرت کی زیارت میں صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم کر دیا. پھر سن لو وہابیوں کا گستاخ کہنے والوں, رب محمد کی قسم تم سے بڑا گستاخ کائنات کی آنکھ میں نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت کی زیارت نے صحابہ کی, مولوی احمد رضا کو دیکھ کر اب صحابہ کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, کیونکہ دل بھر گیا, یہ دیکھ لیا کہ یہی اتنی بڑی عظمت والے ہیں, تو پھر صحابہ کو کیا دیکھنا, یہ صحابہ کی توہین ہے یا نہیں. اللہ کی قسم یہ مولوی احمد رضا ایک نہیں, اتنے سے پوری دنیا مولوی احمد رضا کی تصویر, اس کی صورت بن جائے. میرے محمد کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی جوتی سے اڑنے والی رات کے برابر نہیں ہو سکتے, وہ نبی کے صحابی ہے اور یہ دنیا کا مشرک انسان ہے. جو کہتا ہے میں نے اپنا ناک حضرت مصطفیٰ رکھ لیا ہے, جو رسول اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے, جو رسول اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے, جو کہتا ہے رسول اللہ پر اس کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی قبروں میں, محمد رسول اللہ قبر میں اپنی بیوی سے شباشی کرتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. صحابہ کی شان سے احمد رضا کو ملوانے والوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرا صحابی, حضرت خالد کے موقع پر کہا تھا, اے خالد اگر مکی صحابی, بدری صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں قربان کر دے, اور تو اے خالد بھی صحابی کے رسول ہے, لیکن بدری صحابی کا مقابلہ اس کے ساتھ کیسے ہے, اگر تو احد پہاڑ سونے کے بنا کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے, تو تیرا یہ احد پہاڑ اجر میں میرے اس صحابی کی مٹھی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بریلویوں کا عقیدہ. آؤ دیوبندی عقیدہ بھی سنتے جائیں. منشی محمد عیسیٰ صاحب ذکر صاحب اور ان کی جماعت کے بارے میں تھانوی صاحب کا ایک قول نقل کرتے ہیں. حضرت تھانوی نے پھر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کسی کو یہ دیکھنا ہو حضرات صحابہ کیسے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ لو. تبلیغی تحریک کی ابتدا اور اس کے بنیادی اصول, نبی کو دیکھنا ہو, نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہو تو تبلیغی جماعت والے ملوں کو دیکھ لو, صحابہ یاد آ جائیں گے. اور اس سے آگے تحر القادری بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد, ادرکنی یا رسول اللہ, یہ مناجات مقبول فرید بک ڈیپو مٹیا محل جامع مسجد دلی کی کیا کہتے ہیں مولوی اشرف علی رسول اللہ خود بیدی رسول اللہ ملتجی ان حزیرن اور آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول رسول اللہ فرحمی فإنی غریب اس سے آگے عزیزنی یا رسول اللہ انی لمغلوب تراحم یبن آمنہ تراحم پھر آگے دعا کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے وہ تمام دعائیں کرتے ہیں جو ہم نے اللہ سے کرنی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ سے ہی پناہ مانگتا ہوں آپ سے ہی استغاثہ ہے اور آپ سے ہی مدد کی درخواست ہے پھر بھائیوں لڑائی کس بات کی ہے جب عقیدے ایک جب دین ایک جب وہی شرکیات جو ان کے اندر ہے وہی تمہارے اندر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ نے حق کو حق سمجھ کر اس کو ہمارے سامنے وعدے کر دے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کو شرک جاننے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات خالد بن وليد الاسلامي الرياض السلي شارع هارون الرشيد تليفون 24